سورت الشورہ، انبیاء کرام کے قصوں میں اب ہم جس نبی کا قصہ پڑھیں گے وہ ہیں حضرت نوح علیہ السلام. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کذبت قوم نوح المرسلین، اور جھٹلایا قوم نوح نے رسولوں کو. کتنے رسولوں کو جھٹلایا تھا؟ ایک کو، کیونکہ یہ تو شروع میں تھے. تو مرسلین کیوں آیا؟ اس پہ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس نے کسی ایک رسول کا انکار کیا اس نے سارے رسولوں کا انکار کیا. سورۃ بقرہ میں یہ مضمون تو تین دفعہ گزرا کہ لا نفرق بین الرسل، تیسرے پارے کے بالکل شروع میں بھی آتا ہے تلک رسل فضلنا بعضهم على بعض. اسی طرح سورۃ بقرہ کی جو آخری دو آیات ہیں اس کے اندر بھی آمن الرسول کے بعد کیا بات کہی گئی کہ لا نفرق بین احد. پھر سورۃ بقرہ کے بالکل آغاز میں بھی کہا گیا کہ نہ صرف یہ کہ وہ اس پہ ایمان لاتے ہیں ما انزل الیک وما انزل من قبلک. یہ ساری باتیں جمع کر لیں تو آپ کو یہاں دین اسلام کا ایک بڑا خوبصورت اصول ملے گا، اور وہ کیا ہے کہ جو ایک نبی کا انکار کرے گا اس نے گویا کہ سب کا کیا. اگر ہم صرف پیچھے سے چلتے ہوئے لیٹسٹ تین مذاہب کی بات کر لیں تو یہودیت، یہود نے حضرت موسیٰ کو مانا اور اس سے پچھلے بھی انبیاء کو مانا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا. ان کا ایمان آج ویلڈ ہی نہیں ہے. آج کے یہودی اور مسلمان میں جو بنیادی فرق اگر عمل صالح کے بعد ہو تو وہ یہی ہے کہ یہود حضرت موسیٰ کے بعد کے پیغمبروں کو مانے، پھر ان کا ایمان قبول ہوگا. اس کے بعد آپ دیکھیے تو نصارہ کی باری آتی ہے. انہوں نے نہ صرف یہ کہ بنی اسرائیل کے سارے انبیاء کو مانا بلکہ حضرت عیسیٰ کو بھی مان لیا، لیکن ان سے غلطی ہوئی کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. پھر اس کے بعد اسلام کی باری آتی ہے. تو دین اسلام کی ایک چیز جس کو بنیاد بنا کر لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کر سکتے ہیں، خاص طور پہ جیوز اور کرسچنز کو، اور وہ کیا ہے کہ ہم جیسس کو بھی مانتے ہیں، ہم موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، اور ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں. دوسری چیز اس لفظ سے ہی بنیاد بنا کر جو مفسرین نے کہی وہ کیا کہی کہ جس طرح ایک رسول کا انکار سارے رسولوں کا انکار ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے کسی ایک حکم کا انکار بھی سارے احکامات کا انکار ہے. مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ میں ساری شریعت کو مانتا ہوں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، تو آپ اس کا پورا دین گرا دیں گے. جیسے جسم کا ایک حصہ خراب ہو جاتا ہے نا تو بعض دفعہ اس کو جسم سے کاٹنا پڑتا ہے. کوئی کہے جی میں سارے دین کو مانتا ہوں لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی نمازوں کی بھی ضرورت ہے آج کے دور میں، اور میں نہیں سمجھتا کہ آج کے دور میں قربانی کرنے کی ضرورت ہے. یعنی ایسی کوئی ہاسپٹل بنا دو. تو دین اسلام کے ایک انکار کا انسان کو اتنا بڑا خمیازہ ہے. پھر آپ دیکھیے ایک لفظ آیا کذبت، مؤنث کا صیغہ ہے قوم کی وجہ سے. لفظ قوم جو ہے یہ اسم جنس ہوتا ہے، مذکر اور مؤنث دوسروں کے لیے بھی آتا ہے. ایک اور وجہ لفظ المرسلین کو جمع میں لانے کی دی گئی، اور وہ کیا ہے کہ تعظیم کے لیے، عزت کے لیے. یعنی رسول کی بجائے رسولوں کہہ دیا، کیونکہ ہر نبی کا پیغام ایک ہی تھا. تو بہرحال حضرت نوح نے ایک لمبے عرصے تک تبلیغ کی. کیا خلاصہ تھا ان کی تعلیم کا؟ اس قال لخم اخوخم نوحن الا تتقون، جب کہا ان کے بھائی نوح نے کیا تم ڈرتے نہیں ہو، تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا. دیکھیے کتنا دل کو پھاڑنے والا انداز ہے نا، کہ جب تک بندے کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں آتا نا وہ باقی کام نہیں کر سکتا. بنیادی پیغام، بنیادی بات ہی شروع ہوتی ہے تقویٰ سے، کہ جب اللہ کے سامنے پیش ہونے کا یقین ہوتا ہے، جب اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں اس دنیا سے جب جاؤں گا تو دوسرے کنارے پہ مجھے اللہ تعالیٰ سے سامنا کرنا ہے، جواب دینا ہے، تو انسان کبھی بھی غلط کام نہیں کرتا. اب دیکھیے تقویٰ ایک قسم کی لگام ہے جو بندے کو ادھر ادھر سرپٹ بھاگنے نہیں دیتی. جب انسان کے اندر تقویٰ نہیں رہتا نا تو اس کے بعد پھر وہ اپنے آپ کو کسی بھی حد میں رکھتا ہی نہیں ہے، آگے سے آگے اس کو کون پوچھے. تو یہ حضرت نوح نے کتنا پیارا پیغام دیا کہ دیکھو تم اللہ سے نہیں ڈرتے، تمہیں خوف نہیں آتا. آج بھی آپ دیکھیے کہ جن قوموں کے اندر تقویٰ کی کمی ہوتی ہے نا، پھر دن بدن ہر موقع پہ ان کی زندگی میں اور سے اور نئے سے نئے گناہ جو وہ شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہی مزہ ہے. یعنی آج بھی آپ دیکھیے کہ سرکشی کہہ لیں یا ایکسٹریم پہ جا کے گناہ کرنا کیا ہے، مزہ آتا ہے اس میں. पहले सिर्फ म्यूजिक सुनते थे, अब इतनी ऊंची सुनेंगे कि गाड़ी भी थर थर कांप रही होगी। क्या करें, मजा आता है। तो लिमिट्स में नहीं रहता, एक बंद टूट जाता है ना तो सारा पानी बिखर जाता है। इसी तरह तकवा का बंद टूटता है तो उसके बाद इंसान को ना किसी की शर्म रहती है ना किसी का लिहाज रहता है। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि डरो अल्लाह से, इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, बेशक मैं तुम्हारे लिए रसूल अमीन हूँ, बामानत रसूल हूँ, मेरी सदाकत और ईमानत के तुम खुद गवाह हो। मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैंने कभी को कमी नहीं की, मैंने अल्लाह का दीन को इजाफ़ों के साथ नहीं पेश किया, या मैंने अपनी बेअमली को छुपाने के लिए अल्लाह के दीन में से कुछ कम तो नहीं किया। और हकीकत यह है कि रसूल अमीन होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत से पहले जो टाइटल कुफारे मक्का की तरफ से मिला वो सादिक और अमीन था, सच्चे भी थे और अमानतदार भी थे। इससे पता चलता है कि एक दाई दीन की अपनी ज़ात कितनी ज़्यादा बेऐब होनी चाहिए, कोई उस पर उंगली ना उठा सके, और ऐसी चीज़ के जिसकी वजह से कोई दूसरा बंदा उसकी तरफ बुरी सोच रखते हुए दीन से दूर होने लगे तो उसको ही अपनी ज़िंदगी से निकाल देने की ज़रूरत है। एक मरूफ़ वाक़या जो पीछे भी शायद शेयर किया था आपसे, इमाम बुखारी के बारे में, सफ़र में थे, उनके पास 1000 अशरफियाँ थी सोने के सिक्के, और किसी को साथ बैठे को बता दिया कि मेरे पास 1000 अशरफियाँ। उस शख्स की नीयत बदल गई, थोड़ी दूर कश्ती आगे गई तो उस शख्स ने खड़े होकर शोर मचा दिया, लोगों मेरी अशरफियों की थैली गुम गई है। क्या भी कितनी थी का, 1000 थी, चलो जी तलाशी लो तलाशी लो। उसने चाल चली कि इनके पास अगर निकल भी आएगी तो लोगों को तो नहीं पता कि इनकी, वो कहेंगे मेरी लिए इन्होंने, इस तरह मुझे 1000 अशरफियाँ मिल जाएंगी। नतीजा क्या हुआ, तलाशी शुरू हो गई, इमाम बुखारी की भी तलाशी ली गई, कोई अशरफियाँ नहीं निकली, सारे चुप करके बैठ गए कि बैठ जाओ भाई तुम्हारी नहीं, अब हम क्या करें। बात आई गई हो गई, कुछ अरसा गुजरा, वो शख्स दोबारा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह, कहने लगा मुझे आज एक बात तो बताएं, जब आपके पास अशरफियाँ थी नहीं तो आपने झूठ क्यों बोला, मुझे क्यों कहा कि मेरे पास 1000 अशरफियाँ। कहने लगा नहीं मेरे पास थी। कहा फिर क्या हुआ, तलाशी ली तो मिली क्यों नहीं। कहा बस जब मैंने देखा कि लोग तलाशी ले रहे हैं तो मुझे पता था मेरे पास से निकलेंगी, और मेरे पास कोई दलील नहीं है, कोई सबूत नहीं है मेरे पास अपनी सच्चाई का, तो मैंने सोचा कि लोग मुझे हदीस के हवाले से जानते हैं कि मैं अल्लाह के नबी की हदीस लेता हूँ, मैंने चुपके से वो अशरफियों की थैली समंदर में डाल दी, 1000 अशरफियों का नुकसान कर लिया। क्योंकि अगर 1000 अशरफियाँ गई वो तो मुझे फिर मिल जाएंगी, लेकिन अगर मेरी ज़ात पर एक धब्बा लग गया तो लोग कल मेरे से हदीस नहीं लेंगे। इस बात से उस शख्स के दिल में और ज़्यादा इज्जत बढ़ी। तो याद रखिए, रसूलुन अमीन, वह अमानत होते थे, और इमाम बुखारी की अमानत का ये हाल था कि एक मौके पे कितनी दूर से सफ़र करके हदीस लेने गए, इनको पता चलता था ना किसी शख्स ने बराह रास्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस सुनी है, तो वो वहाँ जाते थे। जब गए तो देखा कि वो शख्स अपने घोड़े को बुला रहा है और इस तरह से अपने कपड़े को कर रहा है, अगर आपके इमेजिनेशन में आए कि जैसे वो झोली सी बना लेते हैं ये शो करने के लिए कि इसमें कुछ है। घोड़े ने जब देखा कि मालिक के हाथ में इस तरह से एक झल्ली सी बनी हुई है, घोड़ा उसकी तरफ आया, जब जो ही घोड़ा करीब आया उसने उसकी नकेल पकड़ ली और चाहे कपड़ा खोल दिया, कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसने घोड़े को धोखा देने के लिए ये मंजर पेश किया। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ये मंजर देख के चले गए, कहने लगे जो शख्स आज एक घोड़े के साथ खयानत कर सकता है, झूठ बोल सकता है, वो अल्लाह के नबी के बारे में भी झूठ बोल सकता है। तो आप देखिए कि इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, कितनी ज़रूरत है अपने दामन को पाक रखने की कि कोई अमानत में खयानत का शुबा तक न कर सके, इसके बावजूद भी इल्ज़ाम लगे। नूह अलैहिस्सलाम पे आप आगे पढ़ेंगे कि लोगों ने इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ही देख लीजिए, क्योंकि लोगों को ये बहुत बड़ी बात लगती है कि जिस मुआशरे में हम जी रहे थे तुम उससे एक मुख्तलिफ़ चीज़ दे रहे हो, गोया कि तुम हमारे सोशल जो मामलात हैं उसमें खयानत कर रहे हो, रिश्तेदारियों को काट रहे हैं। काफ़त्तकुल्लाहवातियून, बस डरो अल्लाह से और इतात मेरी करो। कितना प्यारा कॉम्बिनेशन है, तकवा अल्लाह का, इतात नबी की। ये दो अंगूठियां बना के अपनी उंगली में डाल लें, एक लम्हे देख लें तो तकवा अल्लाह का हो, कोई काम करना है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के डर से करना है, और अल्लाह तो हर वक्त है और हर जगह है, तो फिर तकवा भी हमेशा रहेगा मरते दम तक। फत्तकुल्लाह मस्ततातुम ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ना तुम्हें मौत आए मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो, और अतीउन नबी की इताअत, तरीका नबी का, बे खटके मेरी इताअत करो, मेरे پیچھے چلو گے میں تمہیں غلط نہیں لے کے جاؤں گا۔ آج بھی امت مسلمہ کو اگر حقیقت میں فتح چاہیے، کامیابی چاہیے، تو یہی دو چیزیں ان کو چاہیے ہوں گی، ایک نبی کے طریقے، نبی کی سنتیں، اور دوسری طرف ہے اللہ تعالیٰ کا تقویٰ، اللہ کا خوف، اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ چینج آتی ہے۔ پھر تیسری بہت پیاری دلیل دیتے ہیں، وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں نہیں طلب کرتا تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت، کیونکہ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ بڑا پیارا نقطہ ہے۔ آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی تڑپ دکھ رہی ہے کیا؟ اپنی ذات کی صفائیاں پیش کر رہے ہیں یا اپنی خوبیاں بیان کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو کوئی عذر ہے تو بیان کرو، مجھے تو تم سے کچھ چاہیے ہی نہیں ہے، اور تمہارے پاس ہے ہی کیا جو تم دو گے، اور کتنا دو گے؟ جس کے پاس جتنا ہوتا ہے وہ اتنے میں سے ہی دیتا ہے نا، لوگوں کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، اگر لوگ دیں گے بھی تو کتنا دیں گے، ان کی تو لمٹ ہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمے۔ اور حقیقت یہ ہے، اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے کام یا لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی کوئی قیمت دے سکتا ہے؟ آپ دنیا میں کوئی اگر امیجنیشن میں لائیے، سب سے زیادہ کس چیز پہ پے ملتی ہے؟ لوگوں سے باتیں سنتی رہتی ہوں، جیسے ایک اسٹوڈنٹ تھی تو ان کے بھائی جو تھے سرجن ہیں، تو وہ کہنے لگیں کہ ایک وقت تھا کہ پاکستان میں ان کو ایک آپریشن کرنے کا 1,00,000 روپیہ ملتا تھا، پھر وہ کرتے کرتے کراتے بالآخر دوسرے کسی ملک میں آ گیا، باہر ہے، تو اب 1,00,000 نہیں تو $1,00,000 ملتا ہوگا، یہ اس سے کم ملتا ہوگا۔ یعنی موسٹلی آپ دیکھیں تو ذہن میں کیا کام آتا ہے، نمبر ایک ڈاکٹرز کی پے زیادہ لگتی ہے، ایسے ہی ہے نا، مالدار لوگ آتے ہیں تصور میں۔ آپ سوچیے، چلیں ڈاکٹر کی بات لے لیں، ڈاکٹر کا کام کیا ہے؟ جان بچاتا ہے۔ یہ جان تو ویسے ہی بچنی نہیں تھی، یہ تو جان ہی جانی ہے۔ اب ایک ڈاکٹر کی پے کتنی ہے کہ 1,01,000 آپریشن کا، اور گھنٹوں میں مجھے کسی نے بتایا کہ 15 منٹ کے 700-800 کرون لیتے ہیں ادھر، اور کوئی اگر ڈاکٹر کے ٹائم کو دیے ہوئے پہ 15 منٹ تک نہ آئے تو ڈاکٹر کا بل گھر آ جاتا ہے۔ یا بھی لوگوں کی کہانیاں جو سناتے ہیں، کیا بچایا؟ جان بچائی، پھر آ جائے گی، پھر چلی جائے گی۔ اب بتائیے کہ جو شخص لوگوں کا ایمان بچائے، کوئی پے دے سکتا ہے اس کو؟ کوئی دنیا کا فگر اتنا بڑا ہے کہ اس کی پے اس کو دے سکے؟ ان اجری الا علی رب العالمین، بالکل دو ٹوک انداز سے بتا دیا کہ مجھے تم سے کیا لینا ہے، تم کیا دو گے، لہذا تم میری بات کو سنو۔ دوبارہ کہا فتق اللہ واتیون، بظاہر کیا لگ رہا ہے کہ یہ تکرار ہے، پھر کہہ دیا اللہ سے ڈرو اور میرا تقوی اختیار کرو، حالانکہ یہ بے معنی نہیں ہے، اللہ کے قرآن کا ایک لفظ بھی بے معنی نہیں ہے، یاد رکھیے۔ پہلے تقوی کی بات آئی تو کب آئی؟ رسول امین کے بعد۔ غور کیجئے گا کہ میں ایک امین شخص ہوں، رسول ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوں، ٹھیک ہے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اور ایک امانتدار رسول ہوں، تم بھی جانتے ہو، اس پہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اجر نہ مانگنے کے بعد دوبارہ فتق اللہ واتیون کی بات کر دی، مفہوم بدل گیا کہ تم اگر یہ سوچتے ہو نا کہ میں مال اور پیسے کے لیے تمہیں بلاتا ہوں، تو پھر بھی تم اس بات کو سوچتے ہوئے اللہ سے ڈرو، اپنے دل میں بھی اگر یہ خیال لاؤ گے تو ڈرو، کیونکہ مال کمانے کے تو اور بڑے طریقے ہیں۔ دیکھیے، مال کمائے اور ساتھ اتنی باتیں کوئی سنے، آگے آتا ہے سورت قمر میں کہ نوح تو وہ تھے جو ڈانٹے گئے، سورت نوح میں آپ پڑھیں گے جا کے کہ لوگ ان کو دیکھ کے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، پھر بھی شکل دکھتی تھی ان کی تو اپنے منہ پہ کپڑے ڈال لیتے تھے، پھر بھی کچھ احساس ہوتا تھا تو منہ پلٹ کے ایسے جیسے یہاں کوئی دیوار پہ منہ کرے۔ کیا اس طرح پیسہ کمانا تھا انہوں نے کہ اتنی ساتھ باتیں بھی سنیں، سارا اپنا گلیمر بھی ختم کریں، وہ کچھ اور کر لیتے، پیسہ کما لیتے؟ نہیں، فتق اللہ حواتیون، اللہ سے ڈرو اور اطاعت میری کرو۔ اب اتنی پیاری دعوت، اتنے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھرپور انداز سے بات کرنے کے جواب میں قوم کیا کہتی ہے؟ قالو، انہوں نے کہا، انؤمن لک، کیا ہم تیری بات مانیں؟ یعنی ہم قوم کے رئیس، ہم بڑے، ہم فلاں، ہم شیخ، ہم چودھری، ہم فلاں، ہم وہ، ہم اتنے عزت والے لوگ، کیا ہم اب ایک مولوی کی بات ماننے لگے؟ وَتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ، حالانکہ تیری پیروی تو صرف گھٹیا لوگ کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ، ارزل کی جمع ارزلون، رزیل کا لفظ تو پیچھے پڑ چکے نا، راز اللہ، تو ارزل سپرلیٹیو ڈگری ہے، اسم تفضیل کہ سب سے زیادہ تھرڈ کلاس لوگ، پسماندہ لوگ، کمی کمین قسم کے لوگ ہی تو تم پر ایمان لاتے، ہم تیرے پیچھے آئیں، لو ہم عام لوگوں میں آ جائیں. یعنی جاہ اور مال میں سب سے کمتر شخص کو ارذل کہتے ہیں عربی میں. جاہ میں نے کوئی اتھارٹی نہیں، کوئی ان کے نام کے ساتھ ٹائٹلز نہیں، سلوگنز نہیں، اور مال تو بیچاروں کے پاس ہے ہی نہیں. یہ دیکھ لیجئے ہر دور کا دانا. ابو سفیان جب گئے تھے ایک بادشاہ کے دربار میں تو اس نے بتایا کہ یہ بتاؤ کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کے پیچھے لگنے والے کون لوگ ہیں، بڑے پڑھے لکھے انفیشل بڑے سردار ٹائپ ہیں یا سادے سادے لوگ ہیں؟ کہا نہیں سیدھے سادے لوگ ہیں. اس نے تو برائی کے لیے کہا، تو بادشاہ نے کیا کہا کہ بس پھر وہ سچ ہے، کیونکہ ہر نبی نے جس نے حق کا پیغام دیا ابتدا میں، یہ بھی ساتھ کہا، ابتدان اس کے پیچھے چلنے والے سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ فطرت کے اور ان کے بیچ میں رکاوٹیں جو نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ شہوات میں نہیں الجھے ہوتے، اس لیے کہ اس نبی کی بات سن کے ان کو اپنی زندگی میں کوئی بہت ساری چینجز نہیں کرنی ہوتی. پہلے ہی بیچارے بھوکے ننگے ہوتے ہیں، کہتے ہیں چلو کوئی نہیں، یہ جنت کی خواہش دلا رہا ہے تو مان لیتے ہیں، کچھ تو ہوگا، ہمارے پاس ہے ہی کیا جو قربان کریں. آپ کہہ لیں کہ ایسے لوگوں کے پاس قربان کرنے کے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ ہی نہیں تھی رستے میں، لیکن بڑے لوگوں کا دل بھی اگر چاہے بات سمجھ بھی آ جاتی ہے، لیکن ان کو پھر کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بہت سارے بیریئرز ہوتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ ہم تو تیری بات نہیں مانتے، کہ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں اور ہم ان کی بات کیوں مان کریں. اس کے بعد ذرا حضرت نوح کا جملہ سنیے گا، قالا فرمایا، وما علمی بما کانوا یعملون، میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں، کیونکہ ان حسابہم الا علی ربی لو تشعرون، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے، کاش تم کچھ شعور سے کام لیتے. بہت ہی خوبصورت جملہ ہے، اور اس کی کئی مختلف تفاسیر کی گئیں کہ نوح علیہ السلام نے یہ کیوں کہا کہ بھائی میں کیا جانوں کہ یہ کیا کرتے ہیں کیسے. مثلا ایک اس کی تفسیر کیا کی جاتی ہے کہ بھائی ان کا پیشہ کیا ہے، یہ موچی ہیں، یہ نائی ہیں، یہ کوئی گھٹیا کام کرنے والے ہیں، تو مجھے کیا لگے، مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ اللہ کی نظروں میں بڑے پیارے ہیں، ان کے ہاتھ اگر کالے ہیں، ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، تو کیا ہوا، ان کے دل تو بڑے پیارے ہیں، لہٰذا مجھے اس میں کوئی عیب نہیں ہے. دوسرا اس کا مفہوم کیا ہے کہ میں تو بھائی ان کے ظاہر کو جانتا ہوں، یہ جو ظاہری کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو یا ایمان والے کو اس کے ظاہر سے دیکھو، کہا لوگوں کے اصل حال پہ قیاس کیا کرو، مت سوچا کرو کہ نیت کیا ہے اندر، وجہ کیا ہے، کر کیوں رہا ہے یہ کام، یہ نمازیں اتنی لمبی کیوں پڑتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، وہ کیا ہے، یہ نہ سوچو، بس قیاس کرو پھر اللہ پہ ڈال دو. یہ دوسرا مفہوم ہے اس کا کہ بھائی مجھے کیا لگے کہ ان کی اندر سے نیت کیا ہے، دل کھوٹا ہے یا باہر ہے، یا اندر فائدے کی اور نقصان ہے، یا نام دین کا ہے اور فائدہ دنیا کا، مجھے کہ میری بلا سے، مجھے یہ پتہ ہے میں بلاتا ہوں یہ آ جاتے ہیں، اور جو میں کہتا ہوں یہ کر آتے ہیں. تیسرا ایک معنی بھی بہت ہی خوبصورت ہے، تینوں ہی میں بہت سارے سبق ہیں الحمدللہ. اور وہ کیا ہے تیسرا معنی، کہ میرے سامنے تو یہ بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن اب یہ جب میرے سے اوجھل ہوتے ہیں تو مجھے کیا پتہ یہ کیا کرتے ہیں. بعض دفعہ لوگ دین سکھانے والوں کو یا دین داروں کو آ کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ آپ کے پاس پڑھنے آتے ہیں نا، آپ کو پتہ یہ گھر میں کیسے ہیں، اور آپ کو پتہ یہ رات شادی میں کیا پہن کے گئے تھے. وما علینا الا البلاغ. یاد رکھیے کہ بعض لوگ حسد کے مارے بھی، بعض غلط فہمی سے، اور تیسری وجہ بعض دینداروں کے واقعی ایکسٹریم رویے کی وجہ سے یہ بات بہت کرتے ہیں کہ جی یہ تو بس آپ کے سامنے کئی اچھے ہیں، مت پوچھیں ان کے معاملات کیسے بگڑے ہوئے ہیں. تو کبھی مجھے کیا، اللہ کے نبی نے کبھی جا کے لوگوں کے گھروں کو نہیں دیکھا تھا، کس نے ٹی وی رکھا ہوا اور کس نے نہیں رکھا ہوا، کون جو ہے کیسے کپڑے پہنتا ہے، کون کیا کھاتا ہے، کون کیا پہنتا ہے. بہت بڑا سبق ہے دین والوں کے لیے، لوگوں کے نجی معاملات میں دخل نہ دو، بالکل ان کی طرف نظر نہ اٹھا کے دیکھو. اور آپ دیکھیں کہ یہی سوچ استاد کی طالب علموں کے ساتھ ہونی چاہیے، کسی حد تک ماں باپ کی بھی بچوں کے معاملے میں اس طرح کی سوچ ہونی چاہیے. کسی حد تک کیوں کہا میں نے، اس لیے کہ اگر آپ کا بچہ ہے اور آپ نے اس کی صحیح تربیت کی ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ وہ اگر آپ کے سامنے اچھا ہے تو آپ کے بغیر بھی اچھا ہوگا. اگر وہ آپ کے سامنے تو اچھا ہے اور وہ نہیں دیکھتا جو آپ کے جانے پہ دیکھتا ہے تو یہ آپ کی کمی ہے. آپ نے اس کو اللہ کا خوف نہیں اپنا خوف دکھایا. بنیاد پہ آ جائے نا بات, فتک اللہ اور اتیونی. دیکھیے کہ آج کے دور میں بہت زیادہ مسئلے لوگ کھڑے کر دیتے ہیں نا کہ جی کیا کریں, کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے. میں کہتی ہوں صرف دو جملے لوگوں کو سکھا دیں, تقوی اللہ کا اور زندگی نبی کی سنتوں کے مطابق, بات اوکے. ہم کہتے ہیں سادہ زندگی بسر کرو. آج بہت بڑا مغالطہ دیا دین کے نام پہ. جی دین کیا چاہتا ہے؟ سادہ زندگی بسر کرو. اس سے بچوں اور ماں باپ میں کلیش ہوتے ہیں, دین پڑھنے اور نہ پڑھنے والوں میں کلیش ہوتے ہیں, کیونکہ اب سادگی کی کیا ڈیفینیشن کریں گے. ایک بندہ ہے وہ سادہ کپڑے کس کو کہتا ہے کہ جو ہے پرنٹڈ لیکن اس پہ بھی کچھ کڑھائی ہوئی ہوئی ہے. ان کے گھر کے کپڑے بھی اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ جس کو وہ کہتے ہیں یہ میرے عام کپڑے ہیں, سادے کپڑے ہیں, کیونکہ اس کے پاس اس سے کئی گنا مہنگے اور خوبصورت کپڑے باہر کے لیے. کوئی دوسرا ایسا ہے جس کو بالکل ہی کچھ پہننے اوڑھنے کا شوق نہیں یا اس کے حالات نہیں. ہو سکتا ہے جو لوگ گھر میں رات کو پہن کے کپڑے سوتے ہیں وہ کہیں باہر پہنے, تو آپ کیسے کہیں گے کہ یہ سادگی ہے یا نہیں ہے؟ کوئی رنگوں سے سادگی نہیں ہوتی, کھانے پینے سے, گھر سے, گاڑیوں سے سادگی نہیں ہوتی. ایک جملہ آج سے بولنا شروع کر دیں. آپ دین پڑھ رہے ہیں, آپ قرآن کو لے رہے ہیں, آپ کہیں کہ اب میں کوشش کرتی ہوں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی بسر کروں. آپ سادگی کا لفظ بولنا ہی چھوڑ دیں. یہ دو جملے آپ لوگوں کو سکھا دیں, باقی سارے کام اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے خود ہی کروا دے گا. اور آپ دیکھیے کہ نبی ان کو اتنی خوبصورت باتیں سکھا رہا ہے, سنا رہا ہے کہ لوگوں اتنا پیارا اللہ ہے, دیکھو اس سے ڈرو, اس کی محبت دیکھو. امام ابن قیم کا ایک جملہ تھا, غور سے سنیے گا, شاید تقویٰ کا مفہوم آپ کو تھوڑا سا براڈ وے میں دکھے. کہتے ہیں کہ اللہ کے ڈر سے گناہ کو چھوڑنا یہ بھی اچھا ہے. ہم یہ کہتے ہیں نا اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دو, اللہ کے ڈر سے گناہ کو چھوڑنا اچھا ہے, لیکن اس سے بھی اچھا کیا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا احساس کر کے گناہ چھوڑو. کتنا کچھ وہ دیتا ہے اور میں پھر اس کی نافرمانی کروں, یہ زیادہ بڑی بات ہے. صبر سے شکر زیادہ بڑی طاقت ہے. میں اس کو ناراض کروں, اللہ جی میں آپ کو ناراض کروں, اتنی پیاری آپ نے مجھے آنکھیں دی, اتنے پیارے ہاتھ دیے, اتنے پیارے کان دیے, اتنے پیارے ماں باپ دیے, صحت دی, عافیت دی, تندرستی دی, مجھے چھوڑے. رات کو میں نے ایک پاور پوائنٹ دیکھا, ایک عورت ہے امریکہ میں, ٹیکسس ہی کی ایک اسٹیٹ ہے, انہوں نے اس کی ویڈیو بنا کے بھیجی ہوئی تھی. انہوں نے دکھایا ہوا ہے کہ پورا بڑا کمرہ جو ہے نا یہ کوئلٹ سے بھرا پڑا ہے, یہ جو لحاف ہوتے ہیں نا اور ہاتھ سے بنے ہوئے جیسے پیچنگ کرتے کرتے کراتے کرتے, انتہائی خوبصورت ہیں. اور ایک عورت دکھائی ہوئی ہے کہ وہ بیٹھ کے بنا رہی ہے اور پورے اس نے ایسے خوبصورت ڈیزائن ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. تو میں نے سوچا کہ یہ اس کی اتنی کیوں ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں اس کے کوئلڈ ہیں یا ہاتھ کے بنے ہوئے دس اینڈ دیٹ. اور آپ کو پتا کینڈ پہ کیا تھا جس نے مجھے حیران کر دیا, کہ شی از بلائنڈ, اندھی ہے وہ عورت. پھر جو اس نے اپنی باتیں سنائی ہے, کہتی میں ڈیپ ڈپریشن میں چلی گئی تھی, پھر ایک دن میں اٹھی, میں نے کہا کہ گاڈ مجھے بتا میرے اندر جو خوبیاں وہ کدھر ہیں. اور یقین کریں وہ مشین کے نیچے ہاتھ رکھ کے جیسے عام عورتیں سیتی ہیں, سوئی کے بالکل پاس اس کے ہاتھ ہے اور اس کو کچھ نہیں ہو رہا. اور 100 سے بھی زیادہ کتنے کوئلٹس ہیں اور اس کے کوئلٹس لوگ کہتے یوں لیتے ہیں. کہتی میں نے گیو اپ نہیں کیا, میں کیوں اپنے آپ کو پیچھے کروں. تو کہنے لگی کہ آئی وانٹ ٹو بی بینیفیشیل فار پیپل, میں لوگوں کے لیے فائدہ مند ہونا چاہتی ہوں. گاڈ گیو می لائف, اس نے مجھے زندگی دی ہے, تو وائی آئی ول ویسٹ اٹ, میں اس کو کیوں ضائع کروں. اتنا مجھے رونا آیا, میں نے کہا اس کو ایک کوئلٹ سینے آتے ہیں اور وہ بنا کے شاید ایسے ہی ڈونیٹ کرتی ہے, فری بانٹتی ہے, دیتی ہے, وٹ ایور جو بھی دیتی ہوگی. تو میں نے کہا ہمارے پاس تو اتنا پیارا کلام ہے, ہمیں تو آنکھیں بھی اتنی پیاری دی اللہ نے, ہمارے تو دماغ دل کتنے پیارے. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمت ہارتے ہیں, ہماری ہمت ٹوٹ جاتی ہے. ایک سال ہو گیا پڑھتے ہوئے, اب تھکنے لگے ہیں, اب ہمت ٹوٹ گئی ہے, اب نہیں آ سکتے سردی میں, اب مشکل. ہم سوچیں, خود اپنے آپ پہ لے کے سوچیں کہ ہمیں تو وہ جنت دکھائی جا رہی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, کل آنکھیں جا سکتی ہے نا. تو تقویٰ ہے یہ, اس کی نعمتوں کا احساس. ہم کہتے ہیں اپنے لفظوں میں میں کس منہ سے اس کو انکار کروں, اس کے تو میرے پہ احسانات ہی بہت ہیں. اللہ کے نہیں ہیں, کبھی غور کر لے انسان, کبھی پلٹ نہ سکے. نبی اتنی بڑی بات ان کو کہہ رہا ہے کہ لوگو اس رب پہ نظریں لگاؤ, اس کو دیکھو. اور ان کا دھیان کیا ہے کہ یہ جی ارزل لوگ آپ کے پاس ہیں, آپ جس کو چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں, یہ کرتے ہیں. کیوں؟ سوچ اندر ہوتی ہے, جو اندر ہوتا ہے نا وہ ہم سوچتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی مثالیں دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا دیا کہ یہ مکہ والے جو آپ پہ الزام لگاتے ہیں, یہ بالکل انہی دنوں کی صورتیں ہیں جب یہ سارے الزام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگ رہے تھے. اور انہی دن ابو سفیان نے ہرقل کے دربار میں جا کے یہی کہہ دیا تھا کہ آپ محمد کی پیروی کرنے لے تو غریب اور ارزل قسم کے لوگ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. گویا کہ آپ کی بات کا کوئی وزن ہی نہیں ہے. اچھا چھوڑ دو پھر. ان حسابہم اللہ علی ربی لو تشعرون, ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے اگر تمہیں حقیقت کا شعور ہے. میں کیوں لوں ان کے حساب؟ میری بلا سے میں تو اپنے حساب سے نہیں فارغ ابھی تک ہوا. کیوں حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ ہاتھ سبو قبلان تو ہاتھ سبو, لوگوں اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. ایک قول آتا ہے کہ رحم کرے اللہ اس بندے پر جس کے اپنے محاسبے نے اس کو اتنا بزی کر دیا کہ وہ دوسروں کا لے ہی نہیں سکا. بھائی میں تو اپنا امتحان لے رہی ہوں, میں آپ کا کیسے لوں؟ میں تو ابھی اپنے ٹیسٹ دے رہی ہوں, میں آپ کے کیسے دوں؟ لو تشعرون, کاش تم سوچو. اور باقی رہ گئے بات یہ امیر غریب کا فرق, تو وما نبی تاری دل مومنین, میں نہیں ہوں دور بھگانے والا ان غریب مسکین مومنوں کو. یہ اتنے پیارے, یہ جان سے مال سے صحت سے وقت سے اللہ کے دین کو سنبھالنے والے پکڑانے والے, میں تم اکڑی ہوئی گردنوں والوں کے لیے ان کو چھوڑ دوں؟ تو پھر تم جانو میں تو ایسا نہیں کرتا, کیونکہ ان انا اللہ نذیر مبین, نہیں ہوں میں مگر تم کو کھلم کھلا ڈرانے والا. کس سے؟ عذاب سے اور قیامت سے, جہنم سے, اللہ کی پکڑ سے ڈرانے والا ہوں. تمہیں بو آتی ہے ان کے کپڑوں سے, تم اور عطر پھینک لو, تم اور خوشبو لگا لو. میں تو ان بدبو والے کپڑوں کو نہیں اٹھا سکتا کہ ان کے پاس سے بکریوں کی خوشبو آتی ہے اور ان سے تو چارے کی بو آتی ہے اور ان سے تو بھینسوں کی بو آتی ہے. اسلام سارے فرق مٹانے کے لیے آیا ہے, اور اصل میں بو دماغوں میں ہوتی ہے. لوگ ٹوائلٹ میں جائیں اور پانی استعمال نہ کریں, کبھی کسی کو ان سے بو آئی؟ واش روم یوز کریں, ہاتھ نہ دھوئیں, کسی کو بو آئی؟ اور اگر کوئی سیدھا سادہ بندہ دنیا داری کرتے ہوئے قرآن کی محفل میں آ کے بیٹھ جاتے تو کہتے ہیں کہ جن سے بو بڑی آتی ہے, ان کے تو برقوں سے بو آتی ہے, اور یہ تو ایسے ہیں. کہا پھر تم جانو اور تمہارا معاملہ, ہم تو آپ کی بات پہ نہیں آئیں گے. عقل کے اندر بات آتی ہے, کس طرح کشمکش اللہ کے نبی کے دور میں چل رہی تھی. سورۃ عبس میں بھی اللہ کے نبی کو یہی پیغام دیا گیا تھا کہ اما من استغنا فانت لہو تصدا وما علیک اللہ یزکا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے بے نیازی برتی تم اس کے پیچھے پڑتے ہو, حالانکہ اگر وہ نہ سدھر گئے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری. اور وہ جو دوڑ کر آپ کے پاس اس حال میں آتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے, افا انت عنہ تلخا, کیا آپ اس سے بے روحی برتتے ہیں؟ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ, کہہ دیجئے یہ تو ایک نصیحت ہے, جس کا جی چاہتا ہے مان لے قبول کر لے, نہیں جانتا تو نہ جانے. سورۃ عبس کی آیت 5-13 میں یہ مضمون ہے, ہم پڑھیں گے. پتہ کیا چلا اس سے؟ اب میسج ہے دینداروں کو کہ جو خود شوق سے آتے ہیں ان کی قدر کرو, اور جو نہیں آتے ان کو بلانے میں اپنی ایفرٹ ضائع نہ کرو, پیغام دے دو اور اس کے بعد جو آتے ہیں ان کی قدر کرو. بعض لوگ ہر وقت اس فکر کر رہتے ہیں شکار کہ زیادہ لوگوں کو کیسے جمع کریں, لوگوں کو کیسے بلائیں, اور وہ آنے والے جو اخلاص کے ساتھ آتے ہیں ان کی قدر نہیں کر پاتے. پھر اسی طرح یہ مضمون ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے سورۃ انعام کی آیت 52 میں, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ, نہ دور پھینکو ان لوگوں کو جو شب و روز اپنے رب کو پکارتے ہیں, محض اس کی خوشنودی کی خاطر ان کا کوئی حساب تمہارے ذمے نہیں اور تمہارا کوئی حساب ان کے ذمے نہیں. تو لہٰذا حضرت نوح دو ٹوک تھے, تبھی تو آپ دیکھیے کہ 950 سال میں صرف 70-80 لوگ آئے. کامیاب تھے حضرت نوح؟ کچھ فائدہ ہو رہا تھا ان کے ایفرٹس کا؟ کوئی مقصد حل ہو رہا تھا؟ بالکل ہوا, کیونکہ انہیں 80 نے پھر بعد میں ایک نئی دنیا بسائی. اللہ تھوڑوں کو بھی چن لیتا ہے, اور وہ جو کام کر جاتے ہیں وہ بہت بڑے بڑے گروہ نہیں کر پاتے,